بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، ورهم اس عظيم عقيدة كي ابتداء جملة هين وهم پر پہنچے ہیں. پچھلے درس میں ان چار شرطوں کو بیان کیا تھا کہ اہل سنت جماعت کے عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، کہ ان تمام اسماء و صفات پر ایمان ہے جن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان کیے ہیں. من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکییف ومن غیر تمثیل، ان چار شرطوں کے ساتھ کہ تعطیل یا انکار نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی تحریف کی جائے گی، اور نہ ہی کیفیت بیان کی جائے گی، اور نہ ہی مثلیت بیان کی جائے گی. اور اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں. تو یاد رکھیں، جو عقیدہ ہے عقیدۃ الواسطیہ، یہ عقیدے کے مسائل کے لیے ایک اصولی کتاب ہے جس میں اس علم کی تأصیل کی گئی ہے. دیکھیں، ہر سائنس کی اپنی بنیادیں ہوتی ہیں، اور ان بنیادوں کی اساس پر وہ سائنس و علم قائم ہوتا ہے. ان بنیادوں کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ایک خصوصی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تاکہ وہ شخص جو یہ سائنس یا علم حاصل کر رہا ہے وہ اس علم میں مضبوطی حاصل کر لے. اس علم تأصیلی کہتے ہیں کہ اس سائنس اس علم سے جڑی ہر چیز کو آپ ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے آپ اچھی طرح جان لیں. انجینئرنگ کو دیکھ لیں، میڈیکل کی فیلڈ کو دیکھ لیں، جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں اور اصول ہوتے ہیں جن پر یہ علوم اور یہ سائنسز قائم ہیں، ان کو سمجھنا بہت لازمی ہوتا ہے. اور ان اصولوں کے لیے خصوصی کتابیں موجود ہیں، کچھ مختصر ہیں، کچھ زیادہ وسیع طریقے سے ان مسائل کو بیان کیے جاتے ہیں ان کتابوں میں. اور عقیدے کے مسائل میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. علماء نے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے جس پر یہ دین قائم ہے، تو انہوں نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. اب دیکھیں کہ یہ عقیدۃ الواسطیہ کی ابتدائی جملے جو ہیں وہ ارکان ایمان کے تعلق سے ہیں، اور ارکان ایمان کا جو پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تفصیل کیا ہے بعد میں ہے، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں، اور یہ وہ توحید ہے جس میں اہل قبلہ کا زیادہ اختلاف ہوا ہے. اگرچہ توحید الوہیت ربوبیت میں بھی ہو، لیکن سب سے زیادہ جو فرقے نکلے وہ اسی توحید اسماء و صفات کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ابتدائی جملوں میں اسی سب سے پہلے جو عقیدے کے جو اصول ہیں اسماء و صفات کے باب میں، اس کا ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے. اور شرح میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کتنی پیارے انداز میں ان چار شرطوں کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا اصول کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں. سب سے پہلا اصول، ہمارا ہر اس نام اور اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے، جو قرآن مجید سے حدیث میں بیان ہوئے ہیں. بغیر انکار کرنے, بغیر تعطیل, لفظ عربی کا تعطیل ہم نے تفصیل سے بیان کیا, تعطیل کا مطلب کیا ہے اور کیوں تعطیل کا استعمال کیا گیا, یہ لفظ کہاں سے آئے, کیوں اس کو بیان کیا گیا. بغیر تعطیل کیا, بغیر انکار کے, عام سے ترجمہ تعطیل کا انکار سے کیا جاتا ہے, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے. اب تعطیل و تحریف میں فرق بھی بیان کیا سبحان اللہ, کہ بعض لوگ انکار تو نہیں کرتے, مان تو لیتے, اپنی مرضی سے مان کر مائنڈ کی یہ لفظ کی تحریف کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جنہیں حقیقت میں یہ ظاہر نہیں دیکھا کہ انکار نہیں کیا, تحریف بھی نہیں کی, لیکن کیفیت بیان کی ہے, تو اس کا بھی انکار کیا بغیر تکیف, کیفیت بیان کرنے کے بغیر. کچھ لوگوں نے مثلیت کی طرف چلے گئے ہیں اور انکار کر دیا کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مثلیت لازم آتی ہے, تو ان سب کا انکار کر دیا ہے. اہل جماعت نے جب سب سے پہلا اصول قاعدہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب میں کہ بغیر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر, جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, کیونکہ وحی ہے, لیکن تعطیل نہیں کریں گے, انکار نہیں کریں گے جیسے کہ اہل بدعت نے کیا ہے, تحریف بھی نہیں کریں گے نہ معنی کے نہ لفظ کی جیسے کہ اہل بدعت نے کیا ہے, کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ ہیں تو کیسی ہیں جیسا کہ اہل بدعت نے بیان کیا ہے, اسی طریقے سے مثلیت بھی بیان نہیں کریں گے جیسا کہ اہل بدعت نے کیا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی توسیع تو گزر چکی ہے الحمدللہ پچھلے چند دروس میں. اب یہ جو چار چیزیں ہیں اس کی دلیل کیا نفی کی, یہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اشیاء رحمہ اللہ بڑے پیار انداز سے بیان کیے ہیں. آج کی نشست میں جہاں پر وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند اہم باتیں جو اس پہلے اصول کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بل یؤمنو بأن اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, یعنی جو مومن ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. شرح میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سن جماعت یہ اقرار کرتے ہیں, اس بات تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, سورۃ الشورى نمبر 11. یہاں پر مثلیت کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے اور پھر سمع البصر کو ثابت کیا ہے, اس کا اقرار کیا ہے. تو سب سے پہلے عیب کی نفی کی ہے پھر کمال کو ثابت کیا ہے, کیونکہ جب عیب کی نفی کی جاتی ہے کمال کو ثابت کرنے سے پہلے تو یہ بہترین اور احسن طریقہ ہوتا ہے, اور جو کمال ہے وہ بہترین طریقے سے ثابت ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے التخلیت قبل التحلیہ, تخلیہ پہلے ہے اور تحلیہ بعد میں ہے. ہم نماز کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں, طہارت کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر نجاست سے پاک ہوتے ہیں, گندگی سے جسم کو صاف رکھتے ہیں اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں تخلیہ قبل التحلیہ, تخلیہ پاک ہونا ہے, صاف صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, تحلیہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سب سے پہلے عیب کی نفی کی جاتی ہے پھر کمال کو ثابت کیا جاتا ہے, اور یہ بہترین انداز ہے کمال کو ثابت کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے, شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیء جو ہے یہ نکیرہ ہے اور نفی کے سیاق میں یہ لفظ بیان ہوا ہے, اور یہ صیغۃ العموم میں سے ہے, یعنی کوئی بھی چیز, یعنی اس میں ہر چیز شامل ہے, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے, چاہے وہ سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ جب کسی ناقص چیز کو آپ کسی سے مثلیت بیان کرتے ہیں تو پھر دونوں ناقص ہو جاتے ہیں, تفضیل تو دور کی بات ہے. سبحان اللہ, ایک کامل ہے ایک ناقص ہے, جب آپ ناقص کو کامل سے ملا دیتے ہیں یہ مثلیت کی بات کرتے ہیں تو پھر کمال ختم ہو جاتا ہے, دونوں ناقص ہی باقی رہ جاتے ہیں. اس لیے اس میں عربی کا شعر بھی ہے, الم تر ان سیف ينقص قدره اذا قيل ان سيف امضى من العصا, اگر آپ تلوار کو لکڑی سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تلوار ہے یہ لکڑی سے زیادہ تیز ہے, تو آپ لکڑی کی تعریف کر رہے ہیں یا تلوار کا نقصان بیان کر رہے ہیں؟ تو حقیقتاً آپ یعنی کہنے والا تو یوں کہنا چاہتا ہے کہ یہ میری تلوار جو بڑی مضبوط ہے، بڑی تیز تلوار ہے، یہ لکڑی سے اس کی مثلیت بیان کی ہے، تو اس مطلب ہے کہ ابھی اس کو نقص بیان، اس کا عیب آپ بیان کر رہے ہیں، نہ کہ اس کا کمال. اور اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مثل ہے، تو اس سے لازم آتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے اور عیب جوئی ہو رہی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے مثلیت کی نفی کر دی ہے کہ مماثلت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ مماثلت مخلوقین کے ساتھ نقص اور عیب ہے. مخلوق ناقص ہے اور کامل کو ناقص سے ملانا نقص ہے. بلکہ مفاضلت بھی اگر کرتے ہیں خالق اور مخلوق کی، اس میں بھی نقص کا پیغام ہی ہوتا ہے، الا کہ اس میں استثناء ہے تحدی اور چیلنج کا. جب اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے تب پھر اس میں یعنی مثل جو نقص وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ خیر اور بہتر ہے یا وہ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں. سورۃ نمل آیت نمبر 59 میں، اور سورۃ بقرہ نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انتم اعلم ام اللہ، کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس میں مثلیت کا مطلب نہیں، اس میں چیلنج ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اللہ سے بہتر ہو، ناممکن ہے. بت ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر سجدے بھی کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، اور یہ بت خود تمہارے محتاج ہیں بنانے کے، ہاتھوں سے تم بناتے ہو، تو کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور اس طریقے سے علم کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے؟ مطلب اس میں یہ مفاضلت کی بات چیلنج کے سیاق و سباق میں ہے، اس میں نقص عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں لیس کمثل شیء، اس میں صریح اور واضح رد ہے ان کے جو مثلیت بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی. اور لفظ مثلیت کا تشبیہ سے زیادہ بہتر، اس لیے ہم یہاں پہ لفظ مثلیت کا بیان کر رہے ہیں، اور پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. اور یہ ان لوگوں کا سخت اور صاف اور واضح رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مثیل یا تشبیہ دیتے ہیں. اور ان کی حجت یہ ہے جو تشبیہ دیتے یا مثلیت بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، وہ یہ کہتے کہ قرآن یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. جب عربی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زبان سے یعنی مخاطب ہوا ہے جو ہم سمجھتے ہیں. خطاب جو قرآن مجید کا عربی میں ہے، اور عربی کا خطاب ایسا جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے یعنی خطاب ہو جو ہم سمجھ نہ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، دو ہاتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ہماری عقل میں تو بات یہی آتی ہے کہ عربی زبان میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ معنی لازم آتے ہیں. تو ان لفظوں کی مدلول جو ہے، معنی جو ہے، وہی ہونا چاہیے جو مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں. یہ ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ بھی آنکھ ہے، یہ چہرہ، یہ بھی چہرہ ہے. اسی طریقے سے وہ، اس لیے ہم نے مثلیت کی بات کی ہے کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے. دلیل کیا ہے کہ مثلیت کی یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ انکار کرنے کی، کیوں کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی مثلیت لازم آتی ہے، یا تشبیہ کا لفظ ہم کہتے ہیں کہ تشبیہ لازم آتی ہے، جبکہ بات درست نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان میں جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ ہم ہاتھ دیکھتے ہیں وہی معنی لازم آتا ہے جو مخلوق میں ہے، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں. اس کے جواب میں شخص فرماتے ہیں شبی رحمہ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حجت جو ہے بے بنیاد ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثلیت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا اپنے صفات میں سے بیان کیا ہے، ہم علم یقین سے جانتے ہیں کہ جو صفت ہے ہمیشہ موصوف کی مناسبت سے بیان کی جاتی ہے. اور اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں مخلوقات میں کہ اونٹ کا بھی ہاتھ ہے، چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ جب ہم نے ہاتھ کو اونٹ کی طرف نسبت کی ہے، اس سے مراد وہی ہاتھ ہے جس کا ہم نے چیونٹی کی طرف نسبت کی ہے. اب اونٹ کا بھی ہاتھ ہے، چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے، مختلف جانوروں کا بھی ہاتھ ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے. اب ہاتھ دیکھیں ایک ہی چیز ہے، ایک لفظ ہے، لیکن جب نسبت ہے، اضافہ جو ہے، کبھی اونٹ کی طرف ہے، کبھی چونٹی کی طرف ہے، کبھی شیر کی طرف ہے، کبھی بندر کی طرف ہے، کبھی انسان کی طرف ہے، کبھی اور مخلوق کی طرف ہے، لفظ ایک ہے ہاتھ، جب نسبت دوسری چیز کی طرف چلی جاتی ہے تو اس صفت کی جو موصوف ہے اس کے تناسب سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے مثلیت بھی بلکہ ختم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تو صرف ہم مخلوقات کی بات کر رہے ہیں، اور اگر خالق اور مخلوق کے تباین کو دیکھ لیں آپ تو آپ کے معنی بالکل مزید واضح ہو جائے گا کہ اس میں مثلیت ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر مخلوقات کے اندر صرف ہاتھ کو دیکھ لیں اس میں فرق پایا جاتا ہے جب اس کی نسبت کی جاتی مخلوق کی طرف، تو پھر خالق و مخلوق کا کیا کہنا؟ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے جب مخلوقات میں اس مثلیت کی نفی ہو گئی ہے تو خالق مخلوق میں یہ مثلیت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد رحمہ اللہ، تو ان مثلیت بیان کرنے والوں کا جو یہ دعویٰ ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، اور اس بات سے عقلی دلیل سے بھی یہ مردود ہے، اور سمعی دلیل سے بھی قرآن سنت روشنی بھی یہ مردود ہے، اس کا رد کر دیا گیا ہے اور بے بنیاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب یہ اس آیت کے حصہ ہے، سورہ شورہ کا اعتبار 11 کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آخری جملہ، اور اس میں صرف ابھی ہم نے پہلے جملے کی بات کی ہے، لیس کمثلہ شیء فقط۔ اب اگلا جملہ وہ ہوا السمیع البصیر، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے، سمع البصر اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے کمال کے بیان کے لیے، اور اس کو بیان کرنا ہے کہ جو بت جن کے یہ پوجتا اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا نقص بھی سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بت ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اگر سن بھی لیں تو پھر وہ اس سے جواب نہیں کر سکتے، وہ نہ یہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل نمبر 20 اور 21 میں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سبحان اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں فہم لیس لہم سمع ولا عقل ولا بصر ولو فرض ان لہم ذلک ما استجابوا، کہ ان کے، کیونکہ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، یہ نہ سنتے ہیں، نہ ان کی سننے کی طاقت ہے، نہ عقل ہے، نہ بصارت کی طاقت ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، اگر فرض کیا جائے کہ یہ سن بھی لیں دیکھ بھی لیں لیکن اس سے جاوت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، اور اس آیت میں دیکھیں ذرا غور کریں، والذین یدعون من دون اللہ، جو کہ پکارتے اللہ تعالیٰ کے سوا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اس میں سب شامل ہیں، سبحان اللہ، بت بھی ہیں، درند پرند پتھر درخت مخلوق، تمام مخلوقات ہیں، انبیاء اولیاء کو بھی دیکھیں، کیا وہ پیدا کر سکتے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر اموات، مردہ ہے، سبحان اللہ، جو مر گیا ہے وہ مردہ ہے، غیر احیاء، زندہ ہرگز نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، بلکہ ان کو تو شعور بھی نہیں ہوگا جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس میں ایک واضح دلالت کس چیز کی ہے کہ صرف اس سے مراد بت پرستی نہیں ہے، یہ بت نہیں ہے کہ بت دوبارہ زندہ ہوں گے، کیا پتھر تو ختم ہو جائیں گے، جن ہستیوں کی بنیاد پر ان پتھروں کو پوجا گیا ہے اور وہ مر چکے ہیں دنیا میں، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، سبحان اللہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ اب پتہ کہ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو یہ پانچ بتوں کے معروف نام ہیں، ہود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ صالح لوگ تھے، نیک بزرگ تھے، جیسے کہ سیدنا طلحہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمائے، صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے، سورۃ نوح کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نیک و صالح لوگ تھے، جب مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا، لوگوں نے قبر میں جا کے پتھر نصب کر دیے، پھر وہ پتھروں کو اٹھا کے عبادت گاہ میں لایا گیا، پھر شرک عام ہو جب علم جاتا رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پتھر سمجھ کو یہ پوجتے ہیں، یہ اصل نہیں مقصد کہ ہاتھوں سے پتھر کو بنایا پھر اس کو سجدہ کیا، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ پتھر پریزنٹ کرتے کسی اور چیز کو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک و صالح بزرگ ہیں۔ عجیب بات ہے، اس زمانے میں سب سے پہلے شرک جب ہوا امت میں، سب سے، اس سے پہلے کوئی شرک نہیں تھا، اور گناہ تھے لیکن شرک نہیں تھا، قوم نوح میں سب سے پہلے مرتبہ شرک آیا ہے امت میں، امت اسلامیہ میں، اس سے پہلے ہرگز نہیں تھا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ بدعت القبور سے، کہ قبروں تر جاتے تھے نا، کہ بزرگ نیک بزرگ مر گئے، قبروں میں جوہری کرتے تھے، پھر کب تک قبر مٹ جائیں گے، پتھر نصب کرو، پتھر نصب کیے گئے، پھر کب تک قبرستان جاتے رہو، اس کو اٹھا کے عبادت گاہوں میں لے کے جاؤ، وہاں پر لے کے گئے. جب یہ بزرگ مر گئے، جن کو پتہ تھا یہ پتھر کچھ نہیں، صرف ہمیں ان بزرگوں کی یاد دلاتے ہیں، ان کو نہیں پوچھتے، ہم پوچھتے اللہ کو ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں یاد دہانی کے لیے عبادت گاہ پتھر کیا کرتے ہیں. اگلی جنریشن جب آئی، ان کو کیا پتہ یہ پتھر کیوں وہاں پہ رکھے، کیونکہ اسی کو پوچھتے ہیں. انہیں پتھروں کی عبادت کی گئی، ان بزرگوں کے نام پہ، نام بزرگوں کے تھے، یہ پتھر فلاں بزرگ کا ہے، یہ پتھر فلاں بزرگ کا ہے، مختلف جگہوں پہ ان پتھروں کو رکھ دیا. پھر جو اگلی جنریشن، ان پتھروں کو تراشا گیا بزرگوں کی شکل میں، اور پھر دیکھیں سبحان اللہ کیسے شرک عام ہوا. اس زمان بدعت القبور سے شرک کا آغاز ہوا. ہمارے زمانے میں دیکھیں بدعت القبور کہاں تک چلی گئی ہے، جو بتوں کے ساتھ اس وقت بزرگوں کے نام پہ کیا جاتا تھا، آج مزاروں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پتھر نصب کیا گیا تھا وہاں پہ مزاروں میں، قبر خود قبر کو نصب کیا گیا، قبا بنائے گئے اوپر، اور اوپر سے قبر کو اونچا کیا گیا ہے، اور اس کو طواف بھی ہوتا ہے، اس کو چادر بھی چڑھائی جاتی ہے، نذر نیازیں بھی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ قربانیاں بھی ہوتی ہیں، دعا بھی ہوتی ہے، وہاں پہ نمازیں بھی ہوتی ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ رخ کی طرف نہیں کرتے نماز کے بعد، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نعوذ باللہ. الغرض تو یہ سورۃ النحل نمبر 20 اور 21 نوٹ کر لیں، اس میں بہت پیارا پیغام ہے کہ جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے مراد صرف بت نہیں ہے، بلکہ تمام وہ شریک ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے. پھر دوسری آیت سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، اسے پکار جو اس کی استجابت نہیں کرتا، تا قیامت یہ پکارتا رہے گا، وہ اس کو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ نہ اس کی اس مانگ کو پورا کر سکتا ہے. وہم عن دعائهم غافلون، بلکہ ان کی دعا سے غافل ہیں، یہ دعا کر رہا ہے ان کو، سبحان اللہ، اور وہ دعا سے غافل ہے، سبحان اللہ. الغرض شیخ صفر مان شیخ بلندی رحمہ اللہ، حسن الجماعت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی مثلیت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے تشبیہ دینا یا مثلیت بیان کرنا عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس عیب کی نفی کے بعد جو مثلیت ہے، سمع اور بصر کو ثابت کرتے ہیں. یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، جو صفات الکمال ہیں، صفت السمع سننا، البصر دیکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر. اور انسان کا جو ایمان ہے اور بندے کا جو ایمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا جو ثمرہ پیدا ہوتا ہے دل میں، جب وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی جیسا بھی نہیں ہے، جب یہ ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے دل میں، اور اس مثلیت کی نفی بھی ہو جاتی ہے. اور اگر ایسی بات ہو تو اس میں پھر فائدہ کیا ہے اس مثلیت کی نفی کا، لیس کمثلی شیء، اس نفی کا پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ اور جب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، تو پھر آپ ہر اس چیز سے بچنا شروع کر دیں گے، جو ہر اس قول سے بچنا شروع ہو جائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہوئے آپ ہر اس قول سے رک جائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، اور اس قول سے آپ دوری اختیار کریں گے، کیونکہ آپ یقیناً یہ ایمان رکھتے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. اور اگر یہ ایمان آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ آپ کے ایمان کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یہ ناقص ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر آپ بات کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اور ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے، آپ چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، مسلمانوں کو یعنی اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی بدعتی ذکر کرتے ہیں نعوذ باللہ، کوئی شرکی الفاظ کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کیا یقیناً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر اس نام یا اس صفت پر آپ کا ایمان کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے تو پھر آپ وہ قول نہیں کہہ پائیں گے، اگر آپ واقعی پکے مومن ہیں اور آپ کا اس صفت پر یقینی ایمان ہے تو آپ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے، ایسا قول نہیں زبان سے نکالیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. لیکن اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اس صفت پر ناقص ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے باقی جو صفات مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی پر یعنی تول کر کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو بے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر جب آپ یہ ایمان رکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے تو پھر کوئی ایسی بات نہ کرو مگر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خصوصی طور پر جب آپ کوئی بات کرتے ہیں شریعت کے تعلق سے، کیونکہ جو مفتی ہے یا جو معلم ہے تو اس پر یعنی یہ معنی جو ہے بہت سختی سے لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. سورۃ الانعام آیت نمبر 144. شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور یہ اس کی سزا ہے. یہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 10 ہے، یہ اس کی سزا ہے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، کیونکہ اس ہدایت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ ظالم ہے، اس ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور اس آیت میں دیکھیں یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پر تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں ہدایت نہیں دی ان کو؟ کیونکہ ظلم کیا لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم میں سے یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر ظلم کے اور بھی یعنی راستے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا بغیر علم کے. پھر شیخ صاحب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر خبردار رہیں امیر المؤمنین عثمان بھائی کہ کوئی ایسا قول نہ کہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، چاہے کوئی علمی مسئلہ ہو یا کوئی اور بات ہو، کیونکہ جو علمی مسائل ہوتے ہیں جو فتوے ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے، ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس پہ سزا اور پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی قول جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے بھی بچنا لازمی ہے. پھر دوسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام جو ہے بصیر، اور صفت البصر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، اس کا ایمان کا ثمرہ کیا ہے؟ کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ ہو اور ناراض ہو. کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں اگر آپ کوئی چیز کسی حرام کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لوگوں کو نہیں پتہ آپ حرام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو آپ چھپا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں چھپی حالت کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعلم خائنۃ الاعیون وما تخفی الصدور، سورۃ غافلۃ نمبر 19 میں. تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اور اس صفت پر بھی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، تو آپ ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اور اسی طریقے سے آپ کو حیا آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم ہے دل میں وہ بھی بڑھ جاتی اس طریقے سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے، جب ہم یہ ایمان لے کے آتے ہیں یا ایمان رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، تو پھر ہم ہر اس فعل سے رک جاتے ہیں یا اس سبب سے دور اختیار کر لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اس مطلب ہمارا ایمان ناقص ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے انگلی کے اشارے سے یا اپنے ہونٹوں سے یا آنکھوں سے یا سر کے ہلانے کے اشارے سے ایمان کرتے ہوئے کسی حرام چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جو اس کے گرد لوگوں کو نہیں پتہ کہ اشارہ کس لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے یقیناً. تو اس لیے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان ہمارا مکمل ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان میں مضبوطی نہیں ہے. اصل کوتاہی اور کمی وہ ہمارے ایمان میں ہے جس کو مضبوط کرنا لازمی ہے. اور مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہمارا ایمان یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر. جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی سچا رب نہیں ہے, ہمارا یہ بھی ایمان یقینی طور پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کے جو معنی ہے اور جس کی طرف یہ دلالت کرتے ہیں ان پر بھی ہمارا یقینی ایمان ہے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَيَنْفُونَ عَنْهُمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ, اور نفی نہیں کرتے اہل سنت جماعت جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں, نہیں نفی کرتے ان صفات کی جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت جماعت اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ تعالیٰ کے صفات کی نفی نہیں کرتے جو انہوں نے بیان فرمائی اپنے لیے, کیونکہ نصوص کی اتباع کرتے ہیں. اہل سنت جماعت جو ہیں نفی ہو یا اثبات ہو ہر اعتبار سے ہر وہ صفت جو اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی اس کی ثابت کرتے ہیں اس کی حقیقت پر, اور نہیں نفی کرتے ان صفات کی جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں, چاہے صفات ذاتیہ ہو یا فعلیہ ہو اور خبریہ. صفات ذاتیہ آگے بھی آئے گا, پہلے بھی گزر چکا ہے, اس کی تفصیل آئے گی کہ صفات ذاتیہ جیسے کہ زندگی کی صفت ہے, قدرت کی صفت ہے, علم ہے, انہیں جیسے اور صفات انہیں کی دو قسمیں ہیں, ذاتیہ معنوی اور ذاتیہ خبریہ. ذاتیہ خبریہ جو ہے جو ہمارے مخلوقات میں اجزاء و ابعاد ہیں یعنی حصے ہیں مختلف, ہاتھ ہمارا حصہ ہے, چہرہ ہمارا حصہ ہے, آنکھ ہمارے جسم کا حصہ ہے مخلوقات میں, خالق میں نہیں مخلوقات میں, اس لیے اسے خبریہ کہتے ہیں. اور خبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں خبر کے ذریعے سے علم ہوا ہے اور کوئی سورس نہیں ہے. خبر اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا چہرہ ہے ہم نے مان لیا ہے یقیناً, اللہ نے فرمایا میری دو آنکھیں ہم نے مان لیا, اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں اور وہ بھی مان لیا ہے, تو خبر سے ہمیں اس کی دلیل ملی ہے. اور عقل کے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم عقل سے نہیں کہہ سکتے, اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو عقل میں ناممکن تھا کہ کیسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں. لیکن جو علم اور سمع اور بصر ہے تو اس کی سمعی دلائل تو ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن اور سنت میں, لیکن عقلی دلائل بھی اس کی ہیں کہ خالق ہے, زندہ ہے, یہ صفات زندگی کی صفت جو ہے یہ صفات یعنی صفات ذاتیہ میں سے ہے. لیکن علم اور سمع اور بصر جو ہے یہ وہ صفات ذاتیہ ہیں, خاص طور جیسے صفت العلم ہے اور قدرت ہے, جو عقل سے بھی کہ انسان یقین کر سکتا ہے, مان لیتا ہے کہ جو زندہ ہے اس نے مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں, ظاہر مخلوقات کا خالق زندہ ہے کہ نہیں, زندہ ہے, مخلوقات کے خالق کا علم ہے کہ نہیں ہے, قدرت بھی ہے وہ بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, ارادہ بھی ہے, تو یہ صفات عقلاً بھی یعنی عقل بھی دلالت کرتا ہے ان کی طرف. لیکن ہاتھ ہے, چہرہ ہے, نہیں, اگر خبر نہیں ہے تو پھر اس کی عقل کے رسے وہاں تک ہو نہیں سکتے, ناممکن ہے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو صفت العلم اور سمع بصر ہے تو یہ ہمارے عقل سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں سمع دلیل کے ساتھ قرآن سنت کی روشنی میں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں ہاتھ, چہرہ اور اس جیسے اور بھی صفات خبریہ جو ہیں, ہم اجزاء و ابعاد یعنی حصے کی جب بات کرتے ہیں یہ مخلوقات کے لیے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی حصہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, بلکہ مخلوقات میں کیونکہ ہمارے اندر یہ حصے ہیں جو اور جو انسان کا جو جسم ہے وہ جسم ان حصوں سے بنتا ہے, خالق کے لیے لازمی نہیں ہے. اس لیے صرف بتانے کے لیے کہ اجزاء و ابعاد مخلوق کے اعتبار سے ہے, خالق کے اعتبار سے ہرگز نہیں ہے. یعنی ہاتھ الگ سے کوئی چیز دیکھی آپ نے, نہیں, ذات ہے, اس کے صفات ہیں, اس سے پھر ہاتھ پہ ایک صفت ہے. اب مخلوقات میں ان کو حصے کہتے ہیں, خالق میں حصہ کہنا جائز نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ مخلوق میں حصے سمجھے جاتے ہیں اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حصے کا, ورنہ اجزاء و ابعاد خالق کے لیے تو ناممکن ہے. تو بعض لوگوں یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ رسول جماعت جو ہے جو سلفی ہے وہابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حصے ہیں, نعوذ باللہ, وہ نفی کر کے بتاتے ہیں کہ جو مخلوقات میں حصے ہیں مخلوقات کیونکہ محتاج ہے, مخلوق ہے محتاج ہے, ان حصوں سے ہم بنے ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے, اللہ تعالیٰ کے ذات بھی ہے, اسماء بھی ہے, صفات بھی ہیں, لیکن حصوں کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو, نعوذ باللہ, کہ جیسے مخلوق میں سے جب تک جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بنیں گے, نعوذ باللہ, یہ ناممکن ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے, مخلوقات کے لیے اس کا نام اجزاء و ابعاد حصے ہیں, کیونکہ جز اسے کہتے ہیں, حصہ اسے کہتے ہیں جو کل سے جسے الگ کیا جا سکے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان و تعالیٰ کی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو صفات ہیں کہ کبھی ان کا خاتمہ ہو گئے, کبھی اللہ تعالیٰ سے الگ ہوں گے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے الگ ہو ہی نہیں سکتے تو یہ حصوں کا معنی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. پھر صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے, جب نہیں چاہتا تو نہیں کرتا, اور بعض کا سبب ہے اور بعض کا سبب نہیں ہے, اور کچھ ذاتی فعلی بھی ہیں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے, اور مزید تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جہاں پر رکے ہیں سے درس کا آغاز کریں گے. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه یہیں سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.